صفحہ نمبر 238، اس پیج پر کتاب کے مصنف کی تصاویر دی گئی ہیں، مصنف قائد کشمیر چودھری غلام عباس کے ہمراہ۔ صفحہ نمبر 239، اس پیج پر بھی تصویر ہے، تصویر کے نیچے لکھا گیا ہے، جنگ کے دوران آزاد کشمیر حکومت کے پہلے دارالخلافہ جنجال ہل پر سیکٹریٹ کے کام کا منظر۔ صفحہ نمبر 240، اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے، جنگ بندی کے بعد حکومت پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر سردار عبدالرب نشتر مظفر آباد میں مصنف کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 241، اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے، وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق احمد گورمانی آزاد کشمیر کے صدر سردار ابراہیم اور مصنف مظفر آباد میں۔ صفحہ نمبر 242، اس تصویر کے نیچے جنگ بندی کے بعد آزاد کشمیر حکومت کے دارالخلافہ مظفر آباد میں مصنف کے ہمراہ یو این سب کمیشن کا دورہ۔ صفحہ نمبر 243، اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے، قحط کے دوران تم لوگ قحط کے دوران چاولوں کا سرکاری گودام کھول کر فاقہ زدہ عوام میں چاول تقسیم کرنے کا مفت تقسیم کرنے کا منظر۔ صفحہ نمبر 244، ایک فارسی نظم شہر نیاب، یہ فارسی نظم تہر جعفر تہر کی فارسی نظم ہے جو سن 1381-82 ہجری میں لکھی گئی۔ صفحہ نمبر 247، اس میں اسی تاریخ کو قیام پاکستان کا قیام بھی وجود میں آیا۔ اب 14 اگست کو ہر سال پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، لیکن یوم پاکستان کا جشن آزادی اس وقت تک ہرگز شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت کے قبضہ استبداد سے آزاد نہیں کروایا جاتا۔ علامہ اقبال کی سرپرستی میں تحریک کشمیر کی رہنمائی مرزا بشیر الدین محمود کی کشمیر کمیٹی سے نکل کر مجلس احرار میں آ گئی، تو قادیانیوں کے نے متوازی خطوط پراپی کمیٹی چلانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن احراریوں کے مقابلے میں ان کی دال نہ گل سکی۔ کسی وجہ سے جس کا مجھے علم نہیں، قادیانی عرصہ دراز سے کشمیر پر اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھتے چلے آئے ہیں۔ ریاست میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ایجیٹیشن میں انہیں غلبن اپنے اس خواب پریشان کی تعبیر نظر آنے لگی، لیکن مجلس احرار نے یہ ان کی امنگیں اور آرزویں خاک میں ملا دیں۔ اکتوبر 1931 میں پہلے تو احرار کے چند سرکردہ قائدین نے خود سری نگر جا کر مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے وزیر اعظم سر ہریش کرشن کول سے مل کر افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو لاتوں کے بھوت تھے، باتوں سے کیسے مان جاتے۔ مایوس ہو کر احراری لیڈر واپس آئے تو سارا پنجاب کشمیر چلو کشمیر چلو کا نعرہ سے گونج اٹھا، اور آزادی کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پہلی یورش سیالکوٹ کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیلے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو جذبہ جہاد کی حرارت سے پگھلا کر رکھ دیا۔ ماؤں نے بیٹوں کو بہت، بہنوں نے بھائیوں کو، اور بیویوں نے خامدوں کو خوشی دوائیں دے کر ریاست میں داخل ہونے کے لیے رخصت کیا۔ ریاستی حکام کا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5000 رضاکار جموں تک آ پائیں گے، جنہیں آسانی سے گرفتار کر کے محبوس کیا جا سکے گا، لیکن جب دیکھتے ہی دیکھتے 10000 سے اوپر مجاہد گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے جموں پر چڑھ آئے تو مقامی پولیس بے بس اور بدحواس ہو گئی۔ دوسری جانب میرپور میں بھی آزادی طریقے آزادی کے شعلے تیزی سے بڑھ رہے تھے، خاص طور پر جب ایک مسلمان سیاسی کارکن کو دن دہاڑے ایک ڈوگرا افسر نے برسر عام نوک سنگین سے سینہ چھید کر شہید کر ڈالا تو چاروں کا غم اور غصے کی آگ بڑھ اٹھی۔ پنجاب کے کونہ کونہ سے مسلمان نوجوانوں کے جتھے کلمہ شہادت کا ورد کرتے جہلم کے رستے کشمیر کی سرحدوں کی طرف پیادہ روانہ ہو گئے۔ جس طرف سے وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے گزرتے تھے، کشمیر چلو کشمیر چلو کی ستائے بازگشت کا نقش لوگوں کے دلوں پر چھوڑتے جاتے تھے۔ تیسری جانب 30 رضا کارخانے شریف پر یہ حلف اٹھا کر راولپنڈی سے روانہ ہوئے تو جام کی بازی لگا کر دریائے جہلم پر کوہالہ کا پل بند کر کے رہیں گے۔ 3 دن کی سر توڑ ہمت مردانہ سے کام لینے کے بعد انہوں نے یہ پل اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس طرح وادی کشمیر کے ساتھ تجارت کی یہ واحد شرح بند ہو گئی۔ آم کی آن میں دونوں جانب کی رکی ہوئی گاڑیوں، لاریوں اور ٹرکوں کی طویل قطاریں بندھنا شروع ہو گئیں۔ کچھ رضاکاروں نے گرداسپور اور گجرات کی جانب سے بھی اپنی جلگار شروع کر دی، لیکن ان علاقوں میں آبادی کی اکثریت تھی، اس لیے یہ محاصرائی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ महाराजा कश्मीर की दरख्वास्त पर हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत भी लंगर लुकोट कस कर मैदान में उतर रही थी। नच्चा रजाकारों को कश्मीर में दाखिल होने से रोकने के लिए अब सूबा पंजाब में भी इनकी गिरफ्तारियां अमल में आईं। पंजाब की जेलें भी बहुत जल्द अट भरक कर काम पड़ गईं। शदीद इंतजामी और ज़रूरी सामान की कामयाबी की वजह से कई दर्जन रजाकार नमूनियों में मुबतला होकर जेलों ही में वहात पा गए। कई मकामात पर जेलों में जगह की किल्लत की वजह से पुलिस वाले बहुत से नए गिरफ्तार शुदगान रजाकारों के गले में तख्तियां लटकाकर हरार के दफ्तर में छोड़ जाते ताकि खाली जगह होने पर इन्हें जेलों में ले जाएंगे। अंदाज़ा है कि सिर्फ पंजाब में तकरीबन 45,000 नौजवान गिरफ्तार हुए, 5,000 से ज्यादा रजाकार दूसरे सूबों से भी शामिल हैं। रियासत के अंदर और बाहर मुसलमानों के मुनज़्ज़म एजिटेशन से मुतासर होकर नवंबर 1931 में ग्लेंसी कमीशन कायम किया गया। सर बी जे ग्लेंसी इसके सदर और गुलाम मोहम्मद अशाई, पंडित प्रेमनाथ बाजार और चौधरी गुलाम अब्बास इसके मेंबर थे। कमीशन के मकसद में रियासत के मुसलमानों की हालत ज़ार का जायजा लेकर उनके हकूक की निशानदही करना था। जुलाई की पुलिस फायरिंग के सही कवायफ की तहकीक करना शामिल थे। दीगर कई इकदाम के अलावा इस कमीशन ने रियासत में एक कानून साज असम्बली कायम करने की भी पुरजोर सिफारिश की। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के पोलिटिकल डिपार्टमेंट के दबाव से मजबूर होकर महाराजा हरी सिंह ने इंतहाई बेदिली से ये सिफारिश कबूल करके एक असम्बली कायम कर डाली, जिसका फरीजा हुकूमत को फकत मशवरा देना था। इससे ज़्यादा इस नाम नहाद असम्बली के पास कोई खास इख्तियार ना था। 75 अरकान की इस असम्बली में सिर्फ 33 मेंबर इंतखाबात के जरिए लिए जाते थे, 21 मुसलमान और 12 गैर मुसलम, बाकी 47 मेंबर हुकूमत खुद नामजद करती थी। इसी तरह इस नवयत की महदूद मशावती असम्बली में भी रियासती हुकूमत के अपने नामजद करदा अरकान की तादाद मुंतखब मेंबरों की तादाद से कहीं ज़्यादा थी। ग्लेंसी कमीशन के क्याम के एक बरस बाद 1933 में श्रीनगर पत्थर मस्जिद में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली गई। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसके सदर और चौधरी गुलाम अब्बास जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1935 में जब असम्बली के पहली बार इंतखाबात हुए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर कामयाब होकर असम्बली में पहुंच गए। 7 वर्ष तक शेख साहब और चौधरी गुलाम अब्बास का गहरा और पुरखलूस और बरादराना बहमी तामन और साथ रहा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से इन दोनों रहनुमाओं ने पापियादा चल चल कर रियासत के चप्पे चप्पे में अवामो नास में सियासी बेदारी पैदा की, ज़बरदस्त रूप फोंकने का शानदार कारनामा असर अंजाम दिया। इन दिनों शेख साहब अपनी तकरीर कुरान हकीम की किरत और इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते थे। उनकी आवाज़ लहन दाऊदी का समा बांध देती थी। उनकी तकरीर में अथक बयानी कूट कूट भरी जाती थी। इसी तरह चौधरी गुलाम अब्बास भी सादगी, खुश बयानी, सलासत और जज्बात की फरवानी का बेहद खूबसूरत मुजस्मा थे। इन दोनों की तकरीरों को लोगों की सहर ज़्यादा सामीन की तरह मबहूत होकर सुनते थे, तड़पते थे और बास धाड़े मार मार कर रोते थे। इसी किस्म के जलसे में जिंदगी भर में और कहीं नहीं देखे। इन दोनों हजरात के अलावा ऐसे जलसों में ए आर सागर की आतश बयानी में फसाहत और बलागत की लाजवाब फजा बांध देती थी। मुसलमान आवाम को रियासत के तूलो अर्ज में इस तरह बेदार और मनज़म होते देख कर हिंदुओं के पेट में भी मरोर उठे और उन्होंने डोगरा हकाम से मिलकर हिंदुस्तान से एक जहाना हिंदू तारीख राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ RSS की को दावत दी कि वो जम्मू कश्मीर में भी अपने अड्डे कायम करना शुरू कर देते हैं। चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के क्याम के दो वर्ष बाद 1934 में RSS ने अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते श्रीनगर, जम्मू, मीरपुर, कोटली, सांबा, उधमपुर और कठुआ के अलावा के दिगर कई मकामात भी अपने अपने अखाड़े कायम कर लिए। बज़ाहिर उनका मकसद ये नज़र आता था कि हिंदू नौजवानों की जिस्मानी वर्जिशों के लिए जिमनास्टिक क्लब कैम किए गए हैं, लेकिन दरहकीकत इन अड्डों का बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों के साथ नबर आजमा होने के लिए रियासत की हिंदू अकलीत को जंगी तरबियत देकर कील कांटे से लैस कर दिया जाए। इधर अवामी सतह पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह ने अपना काम शुरू कर दिया। उधर ऑल इंडिया कांग्रेस की क्यादत ने शेख अब्दुल्ला पर डोरे डालने शुरू कर दिए। इसी सियासी मुहिम के सरगुना महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू बनप से नफीस पेश थे। ये तो गालबन वसूख से नहीं कह सकता कि कांग्रेस के क्यूपिड देवता ने शेख साहब के दिल पर क्या किया तीर चलाया, लेकिन यह बात सब जानते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 7 साल बेताज बादशाही के बाद 1947 में शेख अब्दुल्ला सियासत इस्लामिया के हमालिया की चोटी से लड़क कर मुँह के बल गिरे और हिंदू कांग्रेस की झोली में धम से आ पड़े। जवाल के इस अमल में इनके चेहरे पर सजी हुई नहायत खूबसूरत और दीदा जेब रेश मुबारक आनन फानन गायब हो गया और उनके सर की सारी धज एक सुरख रंग की तुर्की टोपी भी रस्ते में कहीं गिरकर कांग्रेस की गंगा माता में डूब गई। مسلم کانفرنس سے رشتہ توڑ کر شیخ صاحب نے آل انڈیا کانگریس سے فیضان اور وجدان اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جموں کشمیر نیشنل پارٹی کا ڈول ڈالا۔ یہ پارٹی شروع ہی سے آل انڈیا کانگریس کی داسی بنی رہی۔ اس برعکس چودھری غلام عباس کی قیادت میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کا ساتھ دیا۔ شیخ محمد عبداللہ کی اس کایا کلب کے بارے میں وقتاً فوقتاً طرح طرح کی قیاس رائیاں اور افواہیں جنم لیتی ہیں۔ اس زمانے میں ایک افواہ جو ریاست کے طول و عرض میں انتہائی شدت سے گردش کر رہی تھی، اس کا جموں کشمیر کے وزیر اعظم سر گوپال سوامی آئیگر سے تھا۔ یوں تو یہ حضرت انڈین سول سروس کے افسر تھے، درپردہ کانگریسیوں کے ساتھ بھی گہری ساز باز رکھتے تھے۔ غربن یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد وہ بھارت کی کانگریس میں بھی شامل کر لیا گیا۔ مشہور ہے کہ شیخ عبداللہ کو کانگریس کی جھولی میں ڈالنے کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے انواع اقسام کی رشا دوانیوں سے کام لیا۔ ان میں سے ایک افواہ یہ گرم تھی کہ کسی ہیرا پھیری میں انہوں نے شیخ صاحب کو 2 کروڑ روپے کا جنگلات کا ٹھیکہ بھی دیا تھا۔ واللہ عالم، برصغیر میں جوں جوں حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا تھا کہ ریاست میں بھی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا پردہ اسی رفتار سے بھاری ہوتا گیا۔ 1945 کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی 80% نشستیں حاصل کر لیں۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا یہ حال دیکھ کر ڈوگرا حکومت بعض حواس ہو گیا اور انہوں نے فوری طور پر ریاست میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں اور پابندیاں عائد کر دیں گی۔ فقط راشٹریہ سیوک سنگھ کو اس قسم کے جلسے کرنے اور جلوس نکالنے کی آزادی تھی۔ اکتوبر 1946 میں مسلم کانفرنس نے سیاسی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو ان کے تمام رہنماؤں اور بے شمار کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا فارمولہ منظور ہوا تو برصغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اپنی جغرافیائی اور معاشیاتی حقائق کے پیش نظر اپنی اپنی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کر لیں۔ ریاست جموں کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی سرحدوں کے 600 میل پاکستان کے ساتھ مشترک ہیں۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور اس کے بیرونی دنیا کے ساتھ ڈاک اور تار کا نظام بھی مغربی پاکستان کے ذریعے قائم تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سڑکیں راولپنڈی اور سیالکوٹ سے گزرتی تھیں اور کشمیر کی تمام درآمدات اور برآمدات کا راستہ بھی پاکستان سے وابستہ تھا۔ ان سب حقائق کے پیش نظر ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق لازمی طور پر ایک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی لیڈروں کے دلی عزائم اس فیصلے کے بالکل برعکس تھے۔ اپنے ان مذموم عزائم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازشوں کا ایسا جال بنا کہ جس کے پندے میں ریاست کے بے باس اور مظلوم بشندے آج تک پوری طرح گرفتار ہیں۔ 3 جون 1947 کے فارمولے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے مہاتما گاندھی اور کانگریس کے صدر مسٹر جے کرپلانی فوراً کشمیر پہنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی سازشوں کے جال کی منصوبہ بندی کرائے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی مہاراجہ کشمیر نے یہ چال چلی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے کر لیا، جس کی وجہ سے ریاست کے ڈاک کار اور تجارتی کاروباری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر پہلی جیسی سہولتیں دستور قائم رہیں گی۔ پاکستان نے اسے مہاراجہ کی خیر سازی کا مظاہرہ سمجھا کہ ہلاک کا فیصلہ کرنے سے پہلے ریاست کے ذرائع رسل و رسائل اور درآمدات میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے، لیکن مہاراجہ کی جانب سے یہ معاہدہ محض دھوکے کی ٹٹی تھی، کیونکہ اس ساتھ اس نے ہندوستان کے ذریعے جنرل پوسٹ آفس لندن کو یہ ہدایات بھی جاری کر دیں کہ آئندہ ریاست جموں کشمیر میں آنے والی سب ڈاک نئی دلی کے معرفت ارسال کی جائیں۔ مہاراجہ کی منافقت میں لارڈ ماؤنٹ بینٹن سمیت بھارتی حکومت کی سازشانہ شرکت کا یہ ایک بین ثبوت تھا۔ 16 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے بارے میں جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو ضلع گرداسپور کی آبادی جو واضح مسلمان اکثریت کے باوجود اس سے بغیر کوئی وجہ بتائے انتہائی شر انگریزی بدنیتی کے ساتھ بھارت کو دے دیا گیا، کیونکہ گرداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آ سکتا تھا، نہ رستہ مل سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ اب ایسے تاریخی اثار و شواہد منکشف ہو رہے ہیں جن سے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بتاتے خود اس سازش میں پوری طرح ملوث تھا۔ البتہ یہ بات فی الحال پردہ راز میں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف اور اس کھلی بدنیتی اور ناانصافی کا مرتب ہونے کے کیا کیا حربے اختیار کیے۔ ان حربوں میں بڑی بڑی رشوت کی بیائیس قیاس نہیں۔ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے ہوتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ جموں کے صوبے میں پوری مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس مہم کی کمان مہاراجہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر ڈوگرا فوج پولیس اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے دستوں کو جگہ جگہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلم رایا پر چھوڑ دیا۔ قتل و غارت، لوٹ مار، خواتین کی بے حرمتی اور جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت برپا ہوئی، اس سے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بے شمار بچیاں اغوا ہوئیں، ان میں چودھری غلام عباس کی ایک چہیتی بیٹی بھی شامل تھی۔ بے شمار مسلمانوں کو پناہ کا جھانسہ دے کر بسوں اور ٹرکوں میں سوار کیا گیا تاکہ ان سیالکوٹ کی جانب سے پاکستان کی سرحد تک پہنچا دیا جائے، لیکن رستے میں ڈوگرا پولیس کی نگرانی میں آر ایس ایس کے درندوں نے انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ صوبہ جموں کے بیشتر علاقے میں مسلمان آبادی کا صفایا کرنے کے بعد اب مہاراجا نے مسلمان پونج کی طرف اپنا رخ پھیرا۔ پونج کی آبادی میں 95% مسلمان تھے۔ اس آبادی کا ایک کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل تھا جو جنگ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر داد شجاعت دے چکے ہیں۔ صوبہ جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر سن کر ان کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ گلگت مقامی مسلمانوں نے گلگت اسکاؤٹ اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ مہاراجا کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر آزادی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی پس منظر میں مہاراجا کے بہیمانہ عزام کو بھانپ کر پونج کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے بھی سر خم بازی لگا کر پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنے کا عزم بل جزم کر لیا۔ سارے علاقے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ گونجنے لگا۔ حکومت نے جگہ جگہ اپنی فوج اور پولیس کی تعداد بڑھا کر عوام الناس کو تشدد سے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 25 اگست 1947 کے روز دھیر کوٹ کے قریب نیلا بٹ نامی گاؤں میں ہلاک کے پاکستان کے حق میں ایک جلسہ عام ہو رہا تھا کہ ڈوگرا فوج کے دستے نے وہاں آ کر اس پرامن جلسے پر بلا وجہ گولی چلا دی۔ اس ظلمانہ واقعے پر جلتی تیل کا کام کیا۔ 2 روز بعد سردار عبدالقیوم خان نے گوریلا مجاہدین کا ایک دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرا پولیس اور فوج کے کیمپ پر حملہ کر کے اس کا صفایا کر دیا۔ اپنی فوج کی اس شکست پانچ پر مہاراجا ہری سنگھ غیظ و غضب سے تلمرا کر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ریاست کے ہر حصے میں ڈوگرا فوج، پولیس اور آر ایس ایس کے دستوں کو مجتمع کر کے اپنے خاص اور خاص افسروں کی سرکردگی پونج کے مسلمانوں کے سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان سب سے ضروری ہدایت یہ تھی کہ جتنے مسلمان مرد، عورت اور بچے تاتیک ہو سکیں انہیں بے ذرائع قتل کر دیا جائے، باقی ماندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکستان کی جانب دھکیل دکال کر ریاست بدر کر دیا جائے۔ پونج کی آبادی کے قبائل سدن، عباسی، چپ، راجپوت، دانیال اور گکھڑ درانی اور افغانی نسل سے تھے اور پاکستان کے کئی مرحقہ اضلاع مثلاً سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور راولپنڈی میں ان کے بے شمار رشتہ داریاں اور عزیز داریاں تھیں۔ ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے تیور دیکھ کر بہت سے متعدد مسلمانوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے یہاں بھیج دیا اور خود سر سے کفن باندھ کر ڈوگرا حکومت کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو گیا۔ دھیر کوٹ میں سردار عبدالقیوم خان نے بہادری کی جو مثال قائم کی، اس کی تلقید میں اب جگہ جگہ ونگ دستے منظم ہو گئے۔ انہوں نے بے ترپے ڈوگرا فوج کے چھکے چڑھا کر اپنی سرزمین کو ڈوگرا حکومت کے پنجہ استعمال سے اساس کروانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور سخی دلیر نے اپنے اپنے گوریلا دستوں کے ساتھ دریائے جہلم، لچھمن، پتن پل پر متعین ڈوگرا فوج پر حملہ کر کے اور کئی گھنٹے کی شدید دست بدست جنگ کے بعد پل کو صحیح سلامت اپنے قبضے میں لے لیا۔ ڈوگرا فوج پسپا ہو کر پلندری کی طرف بھاگی تو کپتان حسن خان نے تعاقب کر کے اسے وہاں سے بھی پونج شہر کی طرف دھکیل دیا۔ پونج شہر کے نزدیک تولی پور کے مقام پر ایک اور شدید معارکہ ہوا جس میں ڈوگرا فوج نے ایک بار پھر منہ کی کھائی۔ اس معارکے میں کپتان حسن خان نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ لچھمن پتن کا نام اب پتن ہے، جہاں پر دریائے جہلم پر واقع پل مجاہدین کے قبضے میں آنے کے بعد ان کا رابطہ کوہٹا کے رستے راولپنڈی کے ساتھ براہ راست قائم ہو گیا۔ میجر بوستان خان اپنے گوریلا دستے سے منگ کے مقام پر حملہ کر کے وہاں مقیم ڈوگرا فوج کی کمپنی کو بھگایا۔ اس کے جواب میں راولا کوٹ کے ڈوگرا کمانڈ نے سارے علاقے میں قتل عام کا حکم دے دیا اور گاؤں میں ایک ایک گھر کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ یہ آتش زنی اس قدر شدید اور وسیع پیمانے پر تھی کہ اس کے پاکستان میں مری کے بشندے کو بھی نظر آتے تھے۔ میجر بوستان خان نے یہ ہمت نہ دی اور اس کی مٹھی بھر مجاہدین ڈوگرا فوج کو قدم قدم پر پسپا ہونے پر مجبور کرتے رہے۔ کیپٹن فیروز خان نے اپنے مجاہدین کے گروپ کی مدد سے تراڑ خیل، دیوی گلی اور حجیرہ کو آزاد کرا کر پونج شہر کا محاصرہ کر لیا اور جو کم و بیش ایک برس تک جاری رہا۔ میجر نصر اللہ نے کچھ سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں ڈوگرا فوج کی مضبوط چھونی پر حملہ کیا اور ادھر دیہات میں بکھری ہوئی پلٹنوں کو گھیر کر کر ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ مجاہدین کی اس پیش رفت کی تاب نہ لا کر ڈوگرا فوج راولا کوٹ سے بھاگ اٹھ کر پونج شہر میں جا کر پناہ گزین ہوگی۔ ان جنگی کاروائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ پونج شہر اور اس کے گردن والا تھوڑا سا رقبہ چھوڑ کر باقی سارا رقبہ آزاد تھا۔ یہ آزادی مٹھی بھر گوریلا لیڈروں نے اپنے مقامی طور پر مجاہدین کو منظم کر کے اور جان و جسم کی مثال قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے فضل و فضل سے حاصل کی تھیں. اس کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا جس سے لڑنے والے کی تنخواہیں ادا کی جاتی اور نہ ان کے پاس کوئی رست گاہیں تھیں جہاں سے کھانے پینے اور گولہ بارود کا سامان باقاعدگی سے محافظ جان تک پہنچایا جاتا. ان کے پاس کوئی فوجی جی ایچ کیو بھی نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کی وردی آلات اور مرکزی جنگی حکمت کی عملی کے متعلق ہدایات جاری کی جا سکیں. گوریلا لیڈروں اور مجاہدین نے فقط ایک جذبے سے شرشار ہو کر ان کے دلوں میں ایک بلوس اور سچا جذبہ جہاد موجزن تھا. وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور مسلح دشمن سے دن رات بے جگری سے لڑتے رہے. باد و برام کے طوفان میں وہ کئی کئی روز اپنی خندقوں میں بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے. ان کے مصوم بچے یا ان کی مائیں بیویاں اور مائیں اپنے سرداروں پر سروں پر راشن لاد کر کئی کئی میل پیادہ چلتی